کل کا سوا پارہ اور آج کا سوا پارہ دونوں ہیں، لیکن چونکہ مکمل تو نہ سوا پارہ کل کا ہو سکتا ہے نہ آج کا، اس لیے جو بعض اہم باتیں ہیں ان کو میں ذکر کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے اطمینان قلب کا ایک نسخہ ذکر فرمایا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر تم سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، تو تمہیں مال و دولت میں نہیں ملے گا، عیش و عشرت میں نہیں ملے گا، ایئر کنڈیشن سے کمرے تو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں لیکن اندر کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اوپر کے کپڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے، جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن خدا نہ کرے اگر کوئی فکر دل میں ہے تو ایئر کنڈیشن سے وہ فکر ختم نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ کا تم ذکر کرو اطمینان قلب کے بغیر اور اطمینان قلب حاصل کرنا چاہو تو اس کا صرف ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اسی کو یہاں پہ فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ کہ دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اطمینان پکڑتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ کبھی فکر مند نہیں ہوتے، یا انہیں کوئی پریشانی نہیں آتی، یا کبھی وہ بیمار نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے. یہ غلط سوچ ہے. بات یہ ہے کہ ان پر بھی پریشانی آتی ہیں، بلکہ اور لوگوں سے زیادہ پریشانی آتی ہیں، ان کی فکرات اور طرح کی ہوتی ہیں، لیکن وہ فکر کو ایسے اوڑھتے نہیں ہیں جیسے کہ عام لوگ اوڑھ لیتے ہیں. چونکہ جب آدمی یہ سمجھے کہ یہ ساری فکر اللہ کی طرف سے ہیں، یہ ساری پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں، تو فکرات کم ہو جاتی ہیں. اور عام لوگ کے پاس یہ تسلی کا سامان نہیں ہوتا، تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس بات سے اپنے دل کو تسلی دے دیتے ہیں کہ بھئی جو کچھ ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے، ہم اپنی طرف سے تدبیریں کرتے رہیں، کوششیں کرتے رہیں، لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. اس لیے اگر خدا نہ کرے کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو پھر کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء کی مشکلات، پریشانیاں، تکالیفیں ایک طرف، اور مجھ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکلیفیں آئی ہیں وہ ایک طرف. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو میرے طریقوں پر چلے گا، تو جو جتنا میرے طریقوں پر چلے گا اس پر پریشانی اور مشکلات بھی ویسے ہی آئیں گی. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے. آپ نے فرمایا کیا کہتے ہو، سوچ کر کہو. انہوں نے پھر کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے. آپ نے فرمایا پھر تیار ہو جاؤ پریشانیوں کے لیے، تفکرات کے لیے، دکھ جھیلنے کے لیے. یعنی ہم سے محبت کا دعویٰ معمولی بات نہیں ہے. اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اگر ان تکالیف اور پریشانیوں میں بھی تم ثابت قدم رہے تو تمہاری محبت سچی. لیکن اگر تھوڑی سی پریشانی آئے اور اللہ کے نبی اور اس کا نام لینا ہی چھوڑ دیا، تو پھر کیا محبت ہوئی؟ محبت وہی ہے جو پریشانی میں بھی بدستور موجود رہے. بعض اوقات آدمی کو اچھا اچھا ملتا رہے، کھاتا پیتا رہے، تب تو بڑا خوش رہتا ہے، لیکن جب ماں باپ تھوڑا کھانا پینا بند کر دیں تو بات چیت بند کر دیتا ہے کہ جاؤ آج سے تم نہ میرے باپ نہ میری ماں. وہ بچہ کیا بچہ ہوا کہ ماں دودھ پلاتی رہے تو خوش، اور دودھ بند کر دے تو فوراً ناراض. محبت تو وہ ہے کہ دودھ پلائے تب بھی تو میری ماں، نہ پلائے تب بھی تو میری ماں، اور غصے سے دیکھے جب بھی میرا باپ، اور محبت سے دیکھے جب بھی میرا باپ. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب ہمیں خوشحالیاں عطا فرمائے تب بھی ہم ان سے خوش، اور اگر کوئی ایسی پریشانی کی بات آ جائے تب بھی ہم راضی. البتہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، یہ پریشانیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اپنے فضل و کرم سے ان پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. بہرحال اگر اطمینان قلب کوئی شخص سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نسخہ کیمیا یہ فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، صبح و شام کثرت سے کرو. ایک روایت میں آتا ہے کہ آگے چل کر 15 پارے میں آئے گی یہ بات کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے جو ہیں یہ دنیا کی زینت ہیں. آدمی کے پاس 10-15 بیٹے ہوں تو بڑا سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے کہ جی میری اتنے بچے ہیں، اور اگر مال بھی ہے ساتھ میں پھر تو کیا ہی بات ہے، سونے پہ سہاگا، کریلا اور نیم چڑھا، تو بہت زیادہ فخر کا سبب ہوتا ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے، لیکن والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ کی چیز باقی رہنے والی تمہیں حاصل ہو جائے، تو وہ باقیات الصالحات ہیں. اب باقیات الصالحات کیا ہیں، اس کی مختلف تفسیر ہے. مفسرین کرام نے کی ہیں. بعد میں فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ باقیات الصالحات. سب چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن اس کا اجر و ثواب باقی رہے گا. اسی طرح بعد میں فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ باقیات الصالحات. اور بعض نے کہا کہ بیٹیاں یہ باقیات الصالحات ہیں, جب تم تربیت اچھی کرو گے وہ نیک بچیاں بنیں گی. فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص میری امت کا تھا, اس کو مجھے دکھایا گیا کہ اس کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے, تو اس کی نیک بچیاں اس سے لپٹ گئیں اور اللہ تعالی سے کہا کہ یا اللہ میرے والد ہیں, انہوں نے ہماری بڑی اچھی تربیت کی, ہمیں نیکی کے راستے پر ڈالا, اس لیے آپ انہیں جہنم میں مت ڈالیے. اللہ تعالیٰ نے بچیوں کی بات سنی اور جہنم سے بچا لیا کہ جنت میں چلی جاؤ. اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم مونا لیزا نہ بنائیں اپنی بیٹیوں کو اور ماڈرن نہ بنائیں, بلکہ اللہ اور رسول کے احکام کے فرما بردار بنائیں, یقیناً یہ بچیاں ہمارے کام آئیں گی. معمولی دولت نہیں, یہ بچیاں بہت بڑی دولت ہیں اور بیٹوں سے زیادہ محبت کی جاتی ہے ان سے بلا شبہ, لیکن اسی وقت جب ہم ان کی تربیت اچھی کریں. خدا نہ کرے اگر یہی بچیاں اپنے محلوں کو تباہ کرنے کا سبب بن جائیں اور جو ہے وہ فیشنیبل اور ماحول کے اندر جا کر, لازمی بات ہے اس میں قصور ماں باپ کا ہوگا, عزیزوں رشتہ داروں کا ہوگا. آج یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میاں تم یہ کیا پڑھا رہے ہو, قرآن و حدیث پڑھا دیا تو فکر مند ہو جاتے ہیں, اور اگر اسکول میں پڑھا دیا انگلش تو بڑے خوش ہوتے ہیں, بھائی یہ کام بڑا اچھا کیا تم نے, اس کا تم نے کیریئر بنا دیا. تو کیریئر ہم اس کو بننا سمجھتے ہیں کہ دنیا بھی اعتبار سے کوئی عہدہ ہمیں مل جائے, اور دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی ایئر ہوسٹس بن جاتی ہے, حالانکہ وہ جو ہے وہ فضائی ماسی ہیں بیچاری, خدا نہ کرے توہین مقصد نہیں ہے, لیکن ان کا عہدہ کیا ہے. اب آج نام دے دو, کوئی نائی حجام ہے اس کو ہم ہیئر ڈریسر کہہ دیتے ہیں, جی اسی طریقے سے جو ہے وہ سیلون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, فنکار ہیں, اصل تو وہ کیا ہے سب جانتے ہیں کہ انہیں کیا کہا جاتا تھے بھانڈ مراسی, ان کو آج جو ہے وہ فنکار کا نام دے دیا جائے تو نام بدلنے سے کام بدلنے سے کام تو وہی کا وہی ہے نا, ناچنا گانا اس سے کیا ہو جاتا ہے. لیکن اسی طریقے سے باقی چیزیں ہیں, اگر ہم خالی نام بدل کے ہی سمجھیں کہ صاحب بہت اونچی چیز بن گئی ہیں تو ایسا نہیں. آج ہم اس کو اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں دنیا بھر میں جو جہازوں میں گھومتی پھرتی ہیں اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کھانا سرو کرتی ہیں اور مسکراہٹ اپنی بیچتی ہیں, اسی کے بدلے میں تنخواہ ملتی ہے انہیں, باقاعدہ انہیں یہ بات سکھائی جاتی ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ نہ جانے کس کی کیا مجبوری ہے, میں اس وقت اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن بات یہ ہے کہ تعلیم وہ دو جو دنیا اور آخرت میں کام آئے. میرے پاس بعض اوقات الحمدللہ بعض ایئر ہوسٹس ایسی ہیں ان کا بھی فون آتا ہے اور وہ اپنے دینی مسائل بھی معلوم کرتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ساری دنیا کی عورتیں کو خدا نہ کرے خراب ہیں یا ہمارا کوئی نظریہ ایسا ہے کہ ہر عورت خراب ہے جو گھر سے باہر نکلے, یہ مقصد نہیں, لیکن یہ کہ تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ ان کا کردار مضبوط ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ باحیا ہوں, عفیفہ ہوں, اور اپنی طرف نگاہوں کو جو نگاہیں بڑھنے والی ہوں ان کا مقابلہ کرنا جانتی ہوں اور اپنے آپ کو اپنی نگاہوں کو جھکانے والی ہوں, حیا اور شرم کا مادہ ان میں ہو, اللہ اور رسول سے واقف ہوں اور ان سے ڈرنے والی ہوں. یقیناً اگر ہماری تربیت اچھی ہوگی تو والباقیات الصالحات یہی بچیاں ہماری بن جائیں گی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا, ثواب کے اعتبار سے یہ باقیات الصالحات ہیں. ورنہ جہاں تک مال اور بنون کا معاملہ ہے یہ دنیا کی زیب و زینت ہیں لیکن آخرت کے اعتبار سے کچھ نہیں. ہاں اگر اولاد چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ان کی تربیت ہم نے اچھی کی تو یقیناً یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد صدقہ جاریہ ہے, یعنی اگر ہم نے ان کی تربیت اچھی کی اب ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, خیر کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں, اور اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں, اپنے عزیز رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں, تو یقیناً یہ سب صدقہ جاریہ ہے ہمارے لیے. کتنی بڑی دولت ہے کہ ہماری اولاد کو اللہ نے ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما دیا. اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ایک جگہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم, کہ جو لوگ ایمان لائے تو اور جو ہے پھر ان کی اپنی اولادوں کی انہوں نے صحیح تربیت کی, پھر وہ اولاد بھی ایمان والی بنی, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. جو دنیا میں جتنی اولادیں ہیں آج ہم سے جدا ہو جاتی ہیں, کوئی مر جاتا ہے ہم سے پہلے یا ہمارے بعد, تو کل قیامت کے دن نیک اولاد ہونے کی صورت میں یہ ساری اولاد اللہ تعالی ہمیں لوٹا دیں گے کہ یہ تمہارے بچے ہیں یہ لو, یہ تمہاری بیوی ہے یہ لو, اور مزید اپنی طرف سے اور جو ہے وہ حوریں عطا فرما دیں گے. لیکن یہ جو خواتین ہوں گی یہ سردار ہوں گی ان حوروں کی, اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ دیا ان خواتین کا جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہیں، اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہیں، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں، اپنے گھر والوں کی خدمت کرتی ہیں. یقیناً عورتوں کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. ہماری عورتیں، ہماری گھر کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو آج کل بھی، آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عصر سے لے کے مغرب تک جو خدمات انجام دیتی ہیں، صبح ہم تو سوئے رہتے ہیں پڑے ہوئے، صبح 4 بجے سے اٹھ کر وہ سحری کا جو انتظام کرتی ہیں، تو بالکل آخری وقت میں نواب صاحب کو اٹھاتی ہیں کہ اٹھو بھائی ناشتہ کر لو، سحری کر لو، اس پر بھی بڑے مشکل سے آمادہ ہوتے ہیں صاحب. تو جو پریشانیاں اور تکالیف اٹھاتی ہیں، یقینا روزے داروں کا سب ثواب بھی انہیں ملتا ہے، ایسا نہیں. لیکن بہرحال ان سے بھی میری درخواست یہ ہے کہ وہ اپنے سارے اوقات ان کاموں میں صرف نہ کیا کریں، بلکہ عصر کے فوراً بعد اگر شروع ہو جائیں، مغرب سے 15-20 منٹ پہلے اگر فارغ ہو جائیں، تاکہ وہ بھی دعا میں مشغول ہو جائیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں، سارا وقت جو ہے اس کھانے پینے میں نہ لگائیں. لیکن بہرحال ان کی بڑی خدمات ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور اگر گھر میں جب وہ ہماری خدمت کرتی ہیں، ان کا ہم شکریہ بھی ادا کر دیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، ماشاءاللہ تم نے بڑی اچھی اچھی ڈشیں تیار کی اور ہمارے لیے کام و دہن کا تم نے انتظام کیا، تو ان کا شکر بھی ادا کر دیں. جو آدمی اپنے بندوں کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہے، لیکن جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. اس لیے لوگوں کا بھی شکر ادا کرو. کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، اس کو کہو کہ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، اس نے اس کا حق ادا کر دیا. اس لیے کہ جو اللہ اس کو جزا دے گا، وہ ہم نہیں دے سکتے. جب کسی شخص نے کسی بھی احسان کے بدلے میں کسی شخص کو یہ کہہ دیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کی بہترین جزا عطا فرمائے، تو گویا آپ نے وہ کچھ عطا فرما دیا، وہ کچھ دے دیا. یا اللہ تعالیٰ جو کچھ بدلہ دیں گے وہ ہم دے سکتے؟ اس لیے یہ اس کا حق ادا کر دیا آپ. اس لیے بجائے اس کے کہ تھینک یو جو ہم کہتے ہیں اٹھا کے، تو یہ تھینک یو وینک یو کچھ نہیں ہوتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں، حتیٰ کہ شکریہ بھی کوئی چیز نہیں. ہاں اگر کہنا ہے تو جزاکم اللہ خیر یہ کہیے، اپنے سے بڑا ہے تو جزاک اللہ نہ کہیں بلکہ جزاکم اللہ خیر. جزاکم یہ آپ اور تو کا فرق ہے، جس طرح اردو کے اندر تو کا لفظ ہوتا ہے اور ایک آپ کا لفظ ہوتا ہے، تو جزاک اللہ کا مطلب اللہ تجھے جزا دے، اور جزاکم اللہ جب کہیں گے اس کا مطلب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو کون سا جملہ بہتر ہے؟ ادب کا جملہ یہ ہے کہ جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء فی الدارین، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے. تو کتنا عمدہ جملہ ہے. ہمیں شریعت نے یہ باتیں سکھلائی ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کرتا ہے تو تھینک یو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر کوئی بےچارا اردو جانتا ہی نہیں ہے تو اس کو بے شک تھینک یو کہہ دو. وہ کسی نے کہا تھینک یو، اس نے کسی نے سمندر سے نکال دیا تھا کسی کو، اس نے کہا کہ تھینک یو، اس نے کہا ابھی تو نکالا، پھر کہتا تھینک یو، اس نے اٹھا کے دوبارہ پھینک دیا کہ لے بھائی، نہ اگر تو نہیں رہنا چاہتا تو واپس جا. تو ایسا جملہ بولو بھائی جس کو دوسرے کو سمجھ میں بھی آئے، کوئی مطلب بھی اچھا نکلتا ہو. تو بہرحال جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء فی الدارین، اگر پورا جملہ کہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. تو ایک تو یہ نسخہ کیمیا بتا دیا کہ ذکر کثرت سے کرو. اور آج کل اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، استغفار کی کثرت، اللہم انی اسألک الجنہ والنجات من النار، یہ چار نسخے تو وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں. اس لیے اس ماہ مبارک میں بالکل غفلت میں جو ہے وہ اپنا وقت نہ گزاریے، بلکہ اس کو پڑھتے رہیے. اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیجیے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ تم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے ہم ان شکر اس میں اور اضافہ فرمائیں گے. وَاِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اسی طریقے سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر میں جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے، شیطان بھی دوزخ میں ہوگا، تو جتنے لوگوں کو اس نے بہکایا ہوگا سب اس کو پکڑ لیں گے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، یعنی اس سے کہیں گے کہ بھائی تو بڑا خبیث آدمی ہے، تو نے ہمیں بڑا بہکایا، تو نے ہم سے فلاں فلاں وعدے کیے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا ایک وعدہ بھی سچا نہیں، سب جھوٹا. کہا کہ بھائی میں نے تو تمہیں صرف رغبت دی تھی، تم نے نہ مانی ہوتی میری بات، کیوں مانی تم نے میری بات؟ میرا کام تو فقط اتنا ہے کہ جیسے کوئی آدمی ڈگ ڈگی بجاتا ہے، لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بھائی میں تو ڈگ ڈگی بجاتا ہوں، نہ جمع ہو کوئی، سیدھا چلا جائے اپنے کام سے، کام رکھے. میرا کام تو ڈگ ڈگی بجانا ہے، میں نے بجائی، تم جمع ہو گئے، تم نہ ہوتے جمع. تو اس لیے تم مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم میرے پاس آئے کیوں. اور صاف کہہ دے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، جنہوں نے اللہ کے وعدے پر یقین کیا ان کو جنت مل گئی، انہوں نے اللہ کے وعدے کو سچا پا لیا. میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا میں نے جھوٹ بولا تھا، اس لیے کہ میں تو اللہ سے بھی کہہ کے آیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اس لیے میں نے تو بہکایا، میں نے تجھے اللہ سے اپنا وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، لیکن تم میرے وعدے پر تم نے کیوں یقین کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بیان فرمایا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، آج میں کسی کے کام نہیں آ سکتا، وما کان لی علیکم من سلطان، البتہ میں نے تمہیں زبردستی مجبور نہیں کیا تھا، ہاتھ سے پکڑ کر گناہ کی طرف نہیں لے گیا تھا، میں نے تو صرف دور سے تمہیں چمک دکھائی تھی بس، لش پش دنیا دیکھ کے آدمی ادھر چلا گیا کہ بھائی یہ تو بڑی اچھی دنیا ہے، یہاں تو بڑی عزت ہے، رات دن جو ہے وہ میڈیا کے اندر آنا پڑتا ہے، اور جو ہے پرنٹ میڈیا میں بھی آ رہے ہیں صاحب، اور جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی آ رہے ہیں، ہر طرف جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اور مائک ہمارے حوالے کرتے ہیں کہ صاحب بتائیے آپ کی فلاں کے بارے میں کیا رائے ہے، فلاں کے بارے میں کیا رائے ہے، کوئی آئیڈیو لے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، مختلف لوگ جو ہیں جو آٹوگراف لے رہے ہیں، کوئی کچھ مختلف، یہ دنیا بڑی اچھی لگتی ہے ہمیں، جب شہرت ملتی ہے نا تو آدمی شہرت کی وجہ سے سب کچھ بھول بھال جاتا ہے، پھر اسے سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے، پھر جتنی برائیاں ہیں ان برائی کو وہ برائی بھی نہیں سمجھتا، اور یہی سب سے بڑی خرابی ہے کہ آدمی برائی کو برائی بھی نہ سمجھے، یہ بہت بڑی خرابی، اگر برائی کو ہم برائی سمجھ لیں گے یا سمجھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن چھوڑ بھی دیں گے، لیکن خدا نہ کرے اگر برائی کو برائی بھی سمجھنا چھوڑ دیں بھائی، تو پھر ہم کیا ہو گیا، ایک دن خود برائی میں پڑ جائیں گے، تو اس لیے وہ اس نے کہا کہ میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی، ہاں دور سے دکھایا ضرور تھا کہ آؤ بھائی تم چلے آئے، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں بلایا تھا، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کر لی، تم نہ کرتے، فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولومو انفسکم، ہاں اپنے آپ کو ملامت کرو، تو یہ اس سے میں بار بار یہ بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آج ہم شیطان کا کہنا زیادہ مانتے ہیں، اللہ رب العزت کے وعدے بھی ہمارے سامنے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے وعدے بھی ہمارے سامنے ہیں، ان کی تعلیمات بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے بھاگتے ہیں، یاد رکھو شیطان کل ہمارے کام نہیں آئے گا اور صاف انکار کر دے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورہ ابراہیم میں کلمہ طیبہ کی مثال بھی دی ہے، کلمہ طیبہ الحمدللہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بڑی بابرکت چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص کھجور کا جو تنا ہوتا ہے اس کا گودا لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودا دیکھا اور پھر فرمایا کہ بھائی اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال جو ہے مومن کسی ہے، صحابہ کرام میں حضرت عمر فاروق بھی وہاں بیٹھے تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے بچے تھے اس وقت، فرمایا کہ میرا دل چاہا کہ، اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ کسی موسم میں اس کے پتے جھڑتے نہیں، خزا نہیں آتی اس پر، حضرت عبداللہ ابن نے فرمایا کہ میرا جی چاہا کہ میں کہہ دوں کھجور کا درخت، لیکن میں چپ رہا اس لیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا بولوں، یہاں عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، تو بڑے بڑے بیٹھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود ہی فرمایا کہ کھجور کا درخت، بعد میں سیدنا عبداللہ ابن عمر نے جب حضرت عمر فاروق سے فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ تم کہہ دیتے مجھے خوشی ہوتی، تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود پوچھا تھا، یہ ٹھیک ہے کہ بڑوں کے سامنے نہیں بولنا چاہیے، ٹوکنا نہیں چاہیے، لیکن اگر بڑے خود بولیں کہ ہاں بھائی بتاؤ، تو پھر اگر چھوٹا کوئی بیٹھا ہے اور اس کو پتا ہے تو اسے بتا دینا چاہیے، لیکن اگر وہ منع کر دیں یا ادباً ہم نہ بولیں تو وہ ایک الگ بات، لیکن اگر وہ خود یہ کہیں، بادشاہ اگر خود چاہے کہ تخت پہ آگے بیٹھو تو پھر نیچے مت بیٹھو، پھر تخت پہ بیٹھو آگے، سمجھ آئے کہ نہیں، بعض لوگ تکلفاً کہتے ہیں نہیں میں یہاں ٹھیک ہوں، ارے بھائی جب تمہیں بلا رہے ہیں تو آ جاؤ، بیٹھ جاؤ تخت پہ، تمہیں وہ بادشاہ اپنے پاس بٹھانا چاہتے ہیں، تمہارا اعزاز کرنا چاہتے ہیں، تمہیں عزت دینا چاہتے ہیں، اور تم جو ہے وہ اپنے آپ کو دور کر رہے ہو اس سے، تو اس لیے اگر وہ خود تم سے چاہیں کہ ہمارے تخت پہ آگے بیٹھو تو بیٹھ جاؤ جا کے، لیکن اگر وہ تمہیں نہ بلائیں تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، پھر زبردستی چڑھے مت آؤ، پھر جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، یہ ادب، تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ شجرہ طیبہ، پاکیزہ درخت، یہ کھجور کا درخت بڑی عجیب و غریب خصوصیات کا حامل، اس کی کوئی چیز ناکارہ نہیں ہوتی، اس کے تنوں سے بھی لوگ کام لیتے ہیں، جھونپڑیاں بنائی جاتی ہیں، گارڈر کا کام اس سے لیا جاتا ہے، پہلے زمانے میں عمارتیں مسجد نبوی اسی پر بنی ہوئی تھی، یعنی جہاں جہاں درخت ہے، آج مسجد نبوی کا جو اگلا حصہ ہے جو ترکوں نے بنایا ہے، تو وہ سارا کا سارا حصہ جہاں جہاں اس کے ستون ہیں وہاں وہاں کھجور کے درخت تھے. اس لیے اگر کبھی غور سے جا کر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ لے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کوئی ستون سیدھ میں نہیں ہے، کوئی ادھر ہے تھوڑا سا، کوئی ادھر ہے تھوڑا سا. اہل یعنی ترکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی تعمیرات کو حسن بحال رکھنے کے لیے اپنی تعمیر کے حسن میں خرابی پیدا کر لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو کھجوروں کے تنے جہاں جہاں تھے وہیں وہیں انہوں نے ستون بنائے. یہ محبت کا ثبوت ہے ان کو. تو بہرحال اس کھجور کے سے عمارتیں تعمیر ہوتی تھیں، چھتیں بنتی تھیں. میں نے خود دیکھا، ابھی بھی سندھ میں اندرون سندھ جو ہے وہ باقاعدہ اس سے کام لیا جاتا ہے کہ کھجور کے جو تنے ہیں اس کو بیچ میں سے چیرا جاتا ہے، پھر گارڈر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے بعض لوگ دیواریں بناتے ہیں اور دیواروں کے پھر بیچ میں جو ہے یعنی یہ گارڈر لگا کے کھجور کے درخت کے تنے آدھے آدھے کاٹ کے اور بیچ میں پتے وغیرہ لگا کر دیواریں بنا دیتے ہیں باقاعدہ، بڑی لمبی لمبی باقاعدہ جو ہے وہ احاطے بنائے جاتے ہیں. اسی طرح اس کے جو پتے ہیں اس سے چٹائیاں بنتی ہیں اور بہت کچھ بنتا ہے، آپ سب جانتے ہیں. اور اس کا جو گودا ہے وہ بھی کھایا جاتا ہے. اسی طریقے سے کھجور کا پھل ایسا ہے ہر زمانے میں کھایا جاتا ہے. اگر کچا ہو تو لوگ ڈوکے کی شکل میں کھاتے ہیں، پھر تھوڑا کچا پکا ہو جاتا ہے تو بھی کھاتے ہیں، پھر بالکل پک جاتا ہے تو بھی کھاتے ہیں، اور پھر بعد لوگ اس کو ذخیرہ بھی کر لیتے ہیں، سال آ سال کھاتے ہیں. سعودی عرب سے جو کھجوریں لاتے ہیں تو بالکل تازہ نہیں ہوتی، بعض اوقات دو دو سال پرانی ہوتی ہیں، لیکن لوگ کھاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی قسم ہاں قسم کی کھجوریں ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس درخت کی مثال جو ہے، مومن کی مثال اس کھجور کے درخت کی سی ہے، کیونکہ مومن کے اندر بھی ساری صفات، اس کی جڑیں بھی بہت مضبوط ہوتی ہیں. آپ اگر اتنا سا کھجور کا درخت کہیں کونپل نکل رہی ہو، اس کو نکالیے، نکالیں گے تو جتنا بڑا اونچا ہوگا اس سے ڈبل نیچے ہوگا. تو اس کی جڑیں جو ہیں بڑی نیچے ہوتی ہیں گہرائی میں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آندھی طوفان میں نیچے گرے، الا یہ کہ کسی چیز نے اس کو کھا لیا ہو، کھا کے اس کے تنا کمزور ہو گیا ہو تو گر جاتا ہے، ورنہ عام طور پر کھجور کے تنے اپنے موجود رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں باغات میں. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جو مومن ہے اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے. جس طرح اس کھجور کا تنا جو ہے مضبوط ہے اور اس کے جڑ مضبوط ہے، اسی طریقے سے اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے. بڑے بڑے مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں لیکن وہ ایمان کو چھوڑتا نہیں ہے. قتل ہونا برداشت کر لیتا ہے لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میں ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے دوں. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اس کے جو در تنا ہے وہ بھی مضبوط ہے، تو مومن کا در تنا بھی ایسے ہی ہوتا ہے، مضبوط ہے، معمولی سے امتحانات سے وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا. پھر اسی طریقے سے اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کی طرف جاتی ہیں، چڑھتی ہیں، یعنی درخت سیدھا اوپر چلا جاتا ہے. تو مومن کے جو اعمال ہیں وہ بھی اللہ رب العزت آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، جو اعمال اس سے صادر ہوتے ہیں وہ اعمال بھی آسمان کی طرف جاتے ہیں. اسی طرح سے اور بھی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اور فرمایا کہ یہ شجرہ طیبہ ہے پاکیزہ، چونکہ مسلمان کے جو اعمال ہیں وہ بھی پاکیزہ اعمال ہوتے ہیں اور پاکیزہ اعمال ہی اوپر جاتے ہیں، ناپاک اعمال ہوتے ہیں تو وہ اوپر جاتے ہی نہیں، وہ نیچے چلے جاتے ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اصلحا ثابت و فرعها فی السماء، اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمانوں کی طرف جاتی ہیں، یعنی بلندی کی طرف جاتی ہیں. اسی طرح اہل ایمان بھی ہیں. اور فرمایا توتی اکلا کل حین باذن ربها، ہر زمانے میں اس کا پھل کھایا جاتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم يتذکرون. اور آگے فرمایا مثل کریمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اشتجت من فوق الارض. ایک طرف تو کھجور کے درخت کی مثال دی شجرہ طیبہ سے، اور دوسری طرف فرمایا کہ جہاں تک کفر کا تعلق ہے تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کشجرہ خبیثۃ، خبیث درخت. اور درخت ایسا ہوتا ہے کہ اجستت من فوق الارض، وہ زمین کے اوپر ہی اوپر ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہنزل کا درخت ایسا ہوتا ہے، اگر اس کو آپ ذرا سا ایسے کھینچیں ایسی جڑ سمیت اوپر آ جائے گا. جیسے آپ لہسن بدبودار پودا ہے اس کو کھینچیں اوپر آ جائے گا. اسی طرح اور بہت سے پودے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جڑیں نیچے نہیں ہوتی بلکہ ذرا سا تنا پکڑ کے کھینچیں تو اوپر کے اوپر سب پورے کے پورے جڑ سمیت نکل آتا ہے. اور اسی طرح ان کی جو تنے ہوتے ہیں وہی مضبوط نہیں ہوتے. تو اسی طرح ان کے پھل بھی جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتے کہ ثمر، درخت میں پھل بھی نہیں آتا، کھانے میں بھی اچھے نہیں ہوتے. تو اس طرح سے فرمایا کہ کفر کی مثال ایسی ہے کہ نہ اس کو تھوڑی سی دیر میں متزلزل ہو جاتا ہے، دلائل کے ذریعے سے ان کو آپ شکست دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے ان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، لیکن اہل ایمان اس کے مقابلے مضبوط ہوتے ہیں. تو بہرحال اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اور دوسری بات فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا. کلمہ طیبہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اہل ایمان کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور قبر میں بھی ثابت قدم رکھیں گے. جب آدمی قبر میں جاتا ہے وہاں پر پھر سوال جواب ہوں گے, تو جو مسلمان دنیا میں محنت کر کے گئے ہیں وہاں پر بھی سوال جواب دے دیں گے. تو یہ کلمہ طیبہ جو ہے وہاں پر بھی ان کے لیے ثبات کا ذریعہ بنے گا, مضبوطی کا ذریعہ بنے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. بالقول ثابت سے مراد یہی ہے فی الحیات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا, وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی کام آئے گا. اللہ ویذل اللہ الظالمین, اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں ان کی بد کرداریوں کے سبب. ویفعل اللہ ما یشاء, اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ نحل کے اندر شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال, اونچی اور بلند جگہوں پر وہ شہد کے چھتے لگاتی ہے اور تم اس سے جو ہے وہ شہد کے چھتوں کو توڑتے ہو, اس سے شہد حاصل کرتے ہو, موم حاصل کرتے ہو, مختلف بیماریوں میں تمہارے کام آتا ہے. واوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون, اونچی اونچی جگہوں پر تاکہ صاف ستھری ہوا لگتی رہے, گندگی اور نجاست وہاں پر داخل نہ ہو. ان کا جو نظام ہے شہد کی مکھیوں کا وہ ایسا ہی نظام ہے جیسے کہ ہمارا نظام ہوتا ہے. ان کے ہاں باقاعدہ فوج ہوتی ہے. اگر کوئی مکھی گندگی پر بیٹھ جائے اور اپنے پیر اس گندگی سمیت شہد کے چھتے پر آئے تو ان کی جو ملکہ ہوتی ہے اس نے جو فورس تیار کر رکھی ہے ان کو آرڈر ہوتے ہیں کہ اس مکھی کو فوراً مار دیا جائے تاکہ نجاست اور گندگی اس شہد کے اوپر چھتے پر نہ آئے. اس قدر یعنی ان کے یہاں نظم و ضبط ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ کیا کوئی انجینئر گھر تعمیر کرے گا جب وہ شہد کے چھتے تعمیر کرتی ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا اگر مارکر سے بھی آپ چاہیں دیکھ لیں تو کوئی ذرا سا بھی ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا, ایک جیسے بنے ہوئے ہوتے ہیں. کتنے خانے ہوتے ہیں, سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وہ خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن سب خانے ایسے لگتے ہیں کہ مارکر سے بنائے ہوئے ہوں, ایک ہی اس میں ذرا برابر فرق نہیں ہوتا. اور ایسے بہت سے جانور پرندے ہیں جو اپنے گھر تعمیر کرتے ہیں, بہت سی چڑیا ایسی ہیں کہ ایک ایک تنکا جو ہے اس طرح سے وہ پیچ در پیچ اس طرح سے بناتی ہیں اور اس میں پھر انڈے دیتی ہیں, یا اپنے گھر کو آرام دہ بھی بناتی ہیں, اس میں پر لا کر رکھتی ہیں. اگر آدمی غور کرے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جانوروں کو عقل و سمجھ عطا فرمائی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ نے اس کو ذکر فرمایا. ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جانوروں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے, ہم نے تمہیں دودھ پلایا اور دودھ آتا کہاں سے ہے, جانوروں کے پیٹ سے, تھنوں سے نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ نہر جاری کر دی ہے دودھ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ پیشاب پخانا بھی ساتھ میں ہے, اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے گوبر ہے, یعنی ساری چیزیں موجود ہیں, خون کی بھی نہر چل رہی ہے, دودھ کی بھی نہر چل رہی ہے. کون ذات ایسی ہے کہ خون کی نہر اور پیشاب پخانے کی نہروں کے بیچ میں سے دودھ کی نہریں صاف ستھرا دودھ تمہیں پلاتا ہے؟ ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پیشاب اور خون مل جائے, دودھ میں مل جائے اور بدبو کے مارے آدمی اس کو قابل استعمال بھی نہ ہو. تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے. تو اسی لیے میں ہمیشہ بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ رب کا شکر ادا کر بھائی, جس نے ایسی گائے بنائی, ہم اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائی دودھ کی دھاریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین, کہ ہم تم کو پلاتے ہیں اس کے پیٹ سے دودھ خالص. من بین فرس ودم, یعنی ناپاکی اور دوسری طرف جو ہے وہ خون کی نہر ہوتی ہے, اور بیچ میں لبن خالصا خالص دودھ کی نہر ہوتی ہے. سائغ للشاربین, پینے والے کو لذیذ لگتا ہے. بعض دریا ایسے ہوتے ہیں, دریائے شور اور دریائے شیریں, جو میٹھے دریا اور کھارے دریا ہوتے ہیں. بعض علاقے ایسے ہیں کہ باقاعدہ آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ دو دریا مل رہے ہیں آپس میں, لیکن اس طرف کا پانی پیئے تو کھارا, اس طرف کا پانی پیئے تو میٹھا. کون ہے؟ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے. انسان کو چاہیے کہ اس میں غور کرے. اس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے, بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں. انسان کو چاہیے کہ اس میں غور و فکر سے کام لے. اسی طریقے سے ان اللہ امر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ جو آیت بیان کی گئی, یہ جامع ترین آیت ہے قرآن مجید کی. یہی وجہ ہے کہ اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطبوں کے آخر میں خطبہ پڑھتے ہیں, ان اللہ امر بلاد والاحسان، اللہ تعالیٰ نے اس میں تین قسم کے حکم دیے ہیں کرنے کے، اور تین باتوں سے روکا ہے کہ رک جاؤ. حکم کیا دیا ہے؟ عدل کا، احسان کا، اور قرابت داروں کو دینے کا. یعنی یہ کام کرو. اور روکا کس چیز سے؟ وینہا عن الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے رک جاؤ، منکر برائیوں سے رک جاؤ، بغض ظلم سے رک جاؤ، کسی پر ظلم زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ برائی نہ کرو، اور بے حیائی کے کاموں سے بچ جاؤ. اور بے حیائی جس شکل میں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو. گویا کہ جامع ترین آیت ہے، تمام چیزوں کا احاطہ اس میں کر لیا. بعض صحابہ کرام جو مسلمان ہوئے، یعنی پہلے مسلمان نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب یہ آیت سنی، ایک صاحب اقسم نام تھا ان کا، انہوں نے دو آدمی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ان کی باتیں بتاؤ. تو انہوں نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ من انت وما انت، آپ کون ہیں اور کیا لائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا محمد ابن عبداللہ، یعنی نام میں تو صرف اتنا فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ، اور کیا لے کر آئے ہیں اس کو تفصیل سے ذکر کر دیا، اور یہ قرآن مجید کی آیت بھی تلاوت کی. تو انہوں نے جا کر اس کو اقسم کو یہ بات کہی کہ ہم نے ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے حسب نسب کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن ہم نے لوگوں سے معلوم کیا تو بڑے عالی نسب، لیکن جہاں تک ان کی تعلیمات ہیں تو یہ آیت انہوں نے ہمیں سنائی جنہوں نے جو ہم سیکھ کر آئے ہیں. ان اللہ امر بلاد والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ آیت سنائی. تو انہوں نے فرمایا کہ جلدی جاؤ، جلدی سے مسلمان ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ لوگ تم سے پہلے آگے نکل کے مسلمان ہو جائیں اور وہ مقدم ہو جائیں، تم آگے بڑھو مسلمان ہو جاؤ. یہ تو مکارم میں اخلاق سکھاتے ہیں، اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے روکتے ہیں، یقیناً یہ اللہ کے نبی. تو وہ مسلمان ہو گیا کر. اسی طرح حضرت سلمان بن مزعون فرماتے ہیں کہ ابتدا میں میرے مسلمان تو ہو گیا تھا، لیکن میرے دل میں اسلام مضبوطی کے ساتھ جمع نہیں تھا. پھر جب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں حالت کو دیکھتا رہا، پھر یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے مجھے یہ آیت سنائی، تو فوراً میرے دل میں اللہ کے رسول کی محبت اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اولاد سے زیادہ بڑھ کر ہو گئی. تو بہرحال واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم دی ہے ہمیں. اسی طرح یہاں پر یہ بھی تعلیم دی گئی کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو آدمی مجبور کر دیا جائے، خدا نہ کرے کوئی کافر پکڑ لے اور آپ کو کفریہ کلمہ کہنے پر مجبور کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ یقین ہو کہ اگر تم کفریہ کلمہ نہیں کہو گے تو تمہیں قتل کر دے گا، اور اتنی قوت اور اقتدار اس کو حاصل ہے، تو پھر ایسی صورت میں دل میں ایمان پر جمے رہو، لیکن زبان سے اگر تم نے کفریہ کلمہ کہہ بھی دیا تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. بعض صحابہ کرام کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے، کافروں نے ان کو پکڑ لیا، بعض نے کفریہ کلمہ کہنا پسند نہیں کیا، جیسے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر، حضرت خباب، یہ ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں مار دو جان سے، لیکن ہم اللہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کریں گے. چنانچہ ان کو قتل کر دیا گیا، حضرت یاسر کو بھی قتل کر دیا، حضرت سمیہ جو ان کی اہلیہ ہیں ان کو دونوں اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمتوں میں، یعنی ایک ٹانگی سونٹ سے باندھی، ایک ٹانگی سونٹ سے باندھ کر دونوں کو دوڑا دیا اور بیچ میں سے چیر دیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. سب سے پہلے شہید ہیں اسلام کے یہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر. ان کے صاحبزادے حضرت سمیہ، حضرت یاسر ان کے صاحبزادے تھے، ان کو البتہ جو ہے وہ کفر کا کلمہ جب کہا تو انہوں نے جب یہ سب انجام دیکھا تو انہوں نے پھر کفریہ کلمہ کہہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑی ندامت کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے دل کی حالت کیا تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دل میں تو اطمینان تھا، دل میں ایمان تھا الحمدللہ. فرمایا بس فکر کی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ دل میں ایمان مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہو. تو بہرحال یہ احکام آخرت کے اعتبار سے بھی ہیں کہ اگر کسی نے مجبوراً ایسا کلمہ کہہ دیا ہو تو وہ اس کلمے پر باز پرس نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیے بعض احکام ایسے ہیں کہ اگر کسی نے زبردستی بھی وہ کہلوا دیے، اگر کوئی آدمی کہہ دے گا تو اس پر پھر اعمال مرتب ہو جائیں گے. اسی میں سے ایک چیز طلاق بھی ہے. یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب طلاق مقرر جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن و حدیث کے دلائل کی بنیاد پر وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جبری طور پر کسی شخص کو اغوا کر کے اور اس کو کہا کہ طلاق دو اپنی بیوی کو ورنہ تمہیں میں مارتا ہوں، طلاق اگر دے دے گا زبان سے تو طلاق تو بہرحال ہو جائے گی. اس کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں، یہاں اس وقت دلائل نہ موقع ہے اور نہ تفصیل کا موقع ہے، تو اگر ضرورت پیش آئے تو معلوم کرنا چاہیے. بات اس لیے عرض کر دی کہ اس معاملے میں کوتاہی نہ کریں، بلکہ اس معاملے کو سمجھنا اور سیکھنا چاہیے. لوگ جو ہے وہ دھڑلے سے طلاقیں دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بھاگتے پھرتے ہیں. ابھی ایک صاحب مسئلہ لے کر آئے تھے، 26 سال زندگی گزارنے کے بعد جو ہے وہ طلاق دی. اب شوہر کہتے ہیں میں نے نہیں دی، بیوی کہتی ہے میں نے خود سنی. تو معاملات اب لازمی بات ہے کہ دونوں کے اعتبار سے مسائل بیان کریں گے. مفتی جب شوہر کی بات سنے گا تو بات مسئلہ اور ہوگا، جب بیوی کی بات سنے گا مسئلہ اور ہوگا. اب کہتے ہیں صاحب یہ فلاں نے یہ مسئلہ بیان فتویٰ دے دیا، فلاں نے یہ. بھائی جیسے تم مسئلہ بیان کرو گے فتویٰ تو ویسے ملے گا. اب تم سوال کے اوپر ہے، فتویٰ ہمیشہ سوال کے اوپر ہوتا ہے، سوال بدل جاتا ہے فتوے کا جواب بھی بدل جائے. اس لیے اگر سوال ایک ہی ہوگا تو جواب بھی ایک ہی ہوگا، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. یہاں بڑی غلط فہمیاں لوگوں کو ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ماں باپ کے احسانات ذکر کیے ہیں کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، نہ ان کو ڈانٹو، بلکہ ان کو جب بھی بات کرو نرمی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ بات کرو. ماں باپ تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہیں، اللہ تعالی نے ان کو جو ہے وہ اپنے بعد جہاں بھی ذکر کیا ہے، جہاں اپنے احسانات کا ذکر کیا والدین کو بھی ذکر کر دیا. اور یہاں خاص طور فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ان کی کوئی بات تمہیں برا نہ لگے، اور ان کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولو، ان سے آگے مت چلو، ان کا پورا پورا اکرام کرو. اسی طریقے سے وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ہمیشہ اپنے بازوؤں کو ذلت کے ساتھ ان کے سامنے بچھا کر رکھو. اور ساتھ میں یہ کہتے رہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا. اسی طرح فرمایا کہ بخیل نہ بنو، اپنے ہاتھوں کو اپنی گردنوں سے مت باندھ لو، اور نہ بالکل اس طرح سے کھلا رکھو کہ جتنا چاہے خرچ کرتے رہو، بلکہ اعتدال کا راستہ اختیار کرو. جہاں ضرورت ہے خرچ کرو، جہاں ضرورت نہ ہو بخیل بن جاؤ، وہاں ایک ٹیڑھی پیسہ خرچ نہ کرو. یعنی گناہوں کے کاموں میں، حرام کاموں میں اپنے پیسوں کو اپنے مال کو ضائع نہ کرو، اور جہاں خیر کے کام ہو وہاں پر جو ہے وہاں پر بھی اعتدال کے ساتھ، تاکہ کل کو کوئی تمہارے بچے جو ہے وہ بھکاری نہ بنے، اور ایسا نہ ہو کہ سارا کچھ تو لٹا دیا اور ان کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا، ایسا بھی نہ کرو. تو درمیانہ روی کے ساتھ چلتے رہو. اسی طرح فرمایا کہ اپنی اولاد کو رزق کے خوف سے قتل نہ کرو. بعض لوگ اسقاط حمل کراتے ہیں یا تدبیر اختیار کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اولاد دنیا میں آتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا رزق بھی آتا ہے. اللہ نے جگہ جگہ جہاں یہ بات فرمائی ہے، یہ فرمایا کہ نحنو نرزقہم ویاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی دیتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب بچوں کو دنیا میں آنے سے روکو گے تو رزق کی بھی تنگی ہوگی. جب بچے خوب پیدا ہوتے تھے تو رزق بھی فراوانی سے ملتا تھا، کوئی تنگی نہیں ہوتی تھی، اور اناج بھی سستا تھا. ٹکے کا پتہ چلا جی اس زمانے میں. اب اگر بات یہ ہے کہ اگر 10 سال پہلے ہم چلے جائیں، ہم اگر اپنے بچوں کو کہیں کہ ہم نے چارہ نے سیر آٹا خریدا ہے، 1 روپے کا 4 کلو ہم نے خریدا ہوا ہے، چارہ نے پاؤ دودھ اور 1 روپے کلو دودھ بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے. 1964-65 میں 1 روپے کلو دودھ عام سا ملتا تھا، اور اس کے بعد بھی سن 70 تک بھی سکھر میں نے خود تقریباً 2 روپے کلو دودھ خریدا. لیکن آج اگر بچوں کو بتاؤ تو وہ حیرت سے ہماری شکل دیکھیں گے، جس طرح ہم اپنے باپ دادا کی شکل حیرت سے دیکھتے تھے کہ ہم یہاں ایک چارانے کے جو ہے وہ بکری خرید کے لے آئے. بھلا یہ کوئی بات ماننے والی ہے؟ لیکن آج آدمی 10,000 کا بکرا لے کے آتا ہے، 20,000 کا بکرا لے کے آتا ہے، 5-5 لاکھ کے بکرے خرید کے لاتے ہیں لوگ. لیکن اگر کوئی کہے بھائی چارانے کا ہم نے بکری خریدی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں. تو بات یہی ہے کہ اگر اور آئندہ چل کے آج ہمارے بچے آج 35 روپے کلو آٹا 40 روپے کھا رہے ہیں، ممکن اللہ تعالیٰ معاف کرے آگے چل کے بےچارے 80 اور 100 روپے میں آئے تو پریشان ہو جائے. آگے بچوں کو جب بتائیں گے ہم نے 35 روپے کھایا تو ان کے بچے پریشان ہوا کریں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں ابا، اب تو 100 روپے کلو کھاتے ہیں ہم، اللہ نہ کرے. لیکن یہ سب کچھ ہماری بدعمالیوں کے سبب. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں کوئی ایسا قائد عطا فرما دے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں والا ہو، جسے اپنی فکر سے زیادہ عوام کی فکر ہو، جو راتوں کو جاگ جاگ کر لوگوں کی نگہداشت کرے، اور جس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اگر ایک شخص بھی بھوکا مر گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے سوال کریں گے. یہ فکر اگر پیدا ہو جائے حکمرانوں کے، ہمارے پاس الحمدللہ وسائل کی کوئی کمی نہیں، اللہ نے بے انتہا عطا فرمائے ہیں، ملک بڑا ہمارا زرخیز ہے، اللہ نے بے انتہا عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں ہمیں، ہماری فصلیں بہترین ہو رہی ہیں، ہمارے پاس چاول بھی ہے، ہم زرعی ملک ہیں، اس کے باوجود ہم بھکاری بنے ہوئے. اگر یہ زرعی ملک نہ ہوتے تو کب کی دوسری قومیں ہمیں کھا چکی ہوتی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اتنا موجود ہے کہ ہم اپنا پیدا کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہمیں جو ہے وہ 2 کے 4 بنانے کے چکر میں ہیں، ہمارے تاجر دوسرے لوگ سب ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے. حالانکہ یقین کیجئے اگر کروڑوں کے اربوں روپے ڈالر بھی کما لیتے ہیں تو وہ کھا سکیں گے شاید दो चार दस हजार, दो चार पांच लाख डॉलर खा लेंगे, लेकिन लाखों डॉलर छोड़ के जाएंगे, हम लेके नहीं जाएगा कोई, जाएगा ऐसी सूरत में कि एक डॉलर तो दूर की बात है, एक थैला भी हाथ में नहीं होगा, इस तरह से जाएगा और गैरों के लिए छोड़ के जाएगा, फिर उनकी औलादे क्या याशियां करेंगे वो जाने, लेकिन सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, लेकिन दीन के कामों में, नेक कामों में कोई खर्च करने के लिए तैयार नहीं। तो बहरहाल मना फरमाए इससे कि वला तजाल यदक मगलूलतन इला उनुकी का, अपने हाथों को एक तो गर्दन से मत बांधो, यानी दरमियाना रवि इख्तियार करो, और दूसरी बात फरमाई कि रिस्क की तंगी के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। हमारे यहां जाहिल लोग, कोई कहता है कि साहब बस दो बच्चों की कैद होनी चाहिए जैसा कि दूसरे ममालिक में, हालांकि अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हमारे यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है कि बच्चे वाफर मिकदार में है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वरना जहां नहीं होते वो ऐलानात करते हैं कि साहब अगर किसी के तीन बच्चे हुए तो ये इनाम मिलेगा, दस हुए तो ये इनाम मिलेगा, और उसको गोल्ड मेडल देंगे और फलाने देंगे। अल्लाह ने आपको दिया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करो अल्लाह का। और कोई हम खिलाते हैं उन बच्चों को जो आता है अपना रिस्क लेकर आता है, और अगर बंद करोगे तो रिस्क भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जो रिस्क किसी बच्चे की वजह से आना था वो नहीं आ सकेगा। लेकिन इतनी बात है, हमारी शरीयत चूंकि दीन फितरत है, अगर कहीं जरूरत है इस बात की कि अभी मजीद औलाद की जरूरत नहीं है, मसलन ये कि औरत की सेहत इजाजत नहीं देती, बीमार है बेचारी वो, या और इसी तरीके से तरबियत का मामला है, तरबियत हम नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें हैं, इसके लिए जब्ते विलादत एक किताब है, हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब की ये किताब है जब्ते विलादत, दारुल इरशाद से छपी हुई है गालिबन, इसमें तमाम जायज नाजायज बातें लिख दी गई हैं कि किस सूरत में विलादत को रोक सकते हैं, जब्ते तौलीद कर सकते हैं आप, और कौन सी सूरत ऐसी है जो नाजायज। लेकिन एक सूरत तो मैं बता देता हूं कि खुदा ना करे अगर कोई आदमी इसलिए अपने बच्चों को पैदा होने नहीं दे रहा और नाजायज तरीके इख्तियार कर रहा है कि शायद मैं खिलाऊंगा कहां से, पिलाऊंगा कहां से, अगर इसलिए कर रहा है तो फिर तो नाजायज है कतन, और अगर कोई और सबब है तो वो मालूम कर लेना चाहिए। हर मामले के अंदर अल्लाह ने हमारे लिए रास्ते रखे हैं, बंद नहीं है रास्ते, उसको यहां पर जिक्र फरमाया। इसलिए फरमाया कि वला तकरबु जिना इन्नहु काना फिशा, जिना के करीब मत जाओ, ये नहीं कहा कि जिना के करीब भी मत जाओ, जिना के करीब होना आई में मर्द मिलना, मिक्स गैदरिंग, बेबार लगता है कि हम कराची में रहते हैं, वहां की दुनिया जरा कुछ और अलग है। तो बहरहाल हर जगह के अलग अलग मामलात हैं, लेकिन हमें सबसे पहले समझना चाहिए हम जहां भी रहते हों, जिन इलाकों में भी रहते हैं, सबसे पहले हम मुसलमान हैं और उसके बाद फिर बाकी जो कुछ भी हैं। तो फरमाया वला तकरबु ज़िना, अपनी आंखों की हिफाजत करो, याद रखो आंखों की हिफाजत नहीं होगी तो उसके नतीजे में फिर आदमी बेहयाई के अंदर मुबतला होगा, आहिस्ता आहिस्ता मुबतला होता चला जाएगा। आज की खबर आपने पढ़ी होगी, मैं बाज़ औक़ात आपको सुना भी देता हूं, मैं पहले रमजान मुबारक में अखबार हरगिज़ देखता नहीं था, लेकिन एक दो साल से कभी कभी थोड़ी सी नजर डाल लेता हूं कि बाज़ बातें ऐसी पता चल जाती हैं कि आप लोगों को बताने और आगाह करने में सहूलत होती है, मुतवज्जे करना कि हमारी एक खातून वजीर को एक साहब मोहब्बत भरे खुदूत लिखते रहे आज के अखबार में, उसने हजारों की तादाद में खुदूत लिखे हैं, ई मेल करते रहे हैं साहब, तो ये आज कि अखबार के अंदर उम्मत में तो है, बाकी अखबारात का मुझे इल्म नहीं है। बहरहाल उनको जो है वो नौकरी से भी निकाला गया, एक सरकारी मुलाजिम है गालिबन सच्ची बिलोचू नाम है, क्या नाम है बिलोचू नाम है क्या नाम है, तो उनके साथ ये मामला हुआ, वजीर है वो, लेकिन कहा कि साहब मैं दिल के हाथों मजबूर हूं, जब खुल्लम खुल्ला सारे मामलात होते हैं तो फिर सब सब कुछ हो सकता है, फिर माँ बाप की तरबियत भी काम नहीं आती, सब खत्म हो जाता है। इसलिए याद रखिए कि ये आंखें जो हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे आंखों पर पर्दा रखा हुआ है, और इतना आसान है कि जब चाहें अपनी नजरें झुका लें और जब चाहें उठा लें। अगर कोई खादिम होता कि साहब इस आंखों को बंद करने के लिए कोई होता, उठाने के लिए कोई होता, अल्लाह ताला ने ऐसा कमाल का पर्दा अता फरमाया है कि एक लम्हा नहीं लगता, अपनी आंखों को झुका लीजिए और साथ में कहिए कि भाई मैं हर वो काम नहीं करूंगा जो अल्लाह को नाराज कर देने वाला हो। बस अगर हम ये एक मरतबा सोच लें कि अल्लाह ताला को नाराज नहीं करेंगे, चाहे हमारी जान निकल जाए, गुनाह के काम नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला भी अपने फजल करम से फिर आपको अपना वली बना लेंगे। वलियों के सर पे कोई सींग नहीं होते, बस वो गुनाहों से बचते हैं, तकवे की जिंदगी इख्तियार करते हैं। आप सब वली हैं, आधे वली तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मैं सब हैं, अल्लाह वली उल्लजीन आमनू, अल्लाह वली है ईमान वालों का, कि जब अल्लाह वली है तो हम भी तो अल्लाह के वली है, तो आधे वली तो सब हो, अब सिर्फ आधी विलायत मजीद है कि दीन के तकाजों पर अमल कर लो, गुनाहों से बच जाओ, मजीद वली बन जाओ, पूरे वली हो गए। कितना आसान है वली बनना, कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। नबुवत पर पाबंदी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, विलायत कयामत तक रहेगी, اس لیے ولی ہر شخص بن سکتا ہے. ہمیں پتہ نہیں کیوں اپنے آپ سے غلط فہمی ہے کہ ہم ولی نہیں بن سکتے. الحمدللہ میں تو آپ سب کو ولی سمجھتا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے کہ اپنے سے بہتر جانتا ہوں, اور جاننا چاہیے ہر آدمی دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. اللہ پہ بہتر جانتے ہیں کہ کون ہم سے زیادہ بہتر ہے اور ہم کتنے اللہ کی نظر میں اچھے ہیں یا برے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے کسی کو حقیر بھی نہ سمجھو. تو بہرحال یہاں فرمایا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو. اب زنا کے قریب جانے میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو زنا کا سبب بنتی. اب اس میں چاہے وہ گندے ناول ہیں, ڈائجسٹ ہے, اسی طرح کمپیوٹر ہے, اسی طرح جناب کیبلز ہیں, تنہائی میں جو ہے وہ عورتوں سے ملنا ملانا ہے, مکس گیدرنگوں میں جانا ہے, بے محاوہ ملنا جلنا ہے, اور بے پردہ عورتوں کا مردوں کے سامنے آنا ہے, یہ وہ سارے اسباب ہیں جو انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں. میں مسجد میں بیٹھا ہوں, مجھ سے ایک صاحب آ کر ملے, اور انہوں نے جو بات مجھ سے کہی تو میں حیران ہو گیا کہ لوگوں کی سمجھ کو کیا ہو گیا. یعنی اس نے مجھ سے کہا کہ جی میں ایک گناہ میں مبتلا ہو گیا, حتیٰ کہ یعنی زنا میں مبتلا ہو گیا, اور یہ آج سے آٹھ سال دس سال پہلے کی بات. اور پھر ایک مرتبہ مبتلا نہیں ہوئے, نہ جانے کتنی مرتبہ مبتلا ہوئے. ان کے والدین کے پاس پیغام بھیجا نکاح کا, لڑکی کے ماں باپ نے انکار کر دیا کہ صاحب ہم نکاح نہیں کرتے تم سے. اور وہ کہتا تھا لڑکی بہت نیک ہے. میں نے کہا کیسے نیک ہے بھائی؟ کہتی فجر کی نماز کے لیے روزانہ بیل دے کے اٹھاتی ہے مجھے. ہمارے یہاں نیکیوں کے معیار, باقی حرام کام سے کوئی وہ نہیں ہے رکاوٹ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ کر میرے عزیز بھائیو, اگر ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے تو یہ پردے نہیں کرائیں گے. بے محاوا اپنی بچی, یعنی اعتماد کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اپنے بچوں کو بھیڑیوں کے حوالے کر دو. یاد رکھیے کہ جو سگا بھائی ہے وہی بھائی ہے بس, اس کے علاوہ کوئی بھائی نہیں ہوتا, نہ چچا زاد بھائی نہ پھوپھی زاد بھائی. جس نے ڈالی بری نظر ڈالی, یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ ہم کہیں صاحب یہ تو ہمارے شوہر کے بھائی ہیں, ان سے بھی پردہ ہے. اللہ کے نبی تو یہ فرمائے کہ الحم الموت, دیور موت ہے تمہارے لیے, جس سے شریعت نے کہا ہے کہ پردہ, اس سے پردہ کراؤ. اگر نہیں کراؤ گے تو پھر خرابیوں میں مبتلا ہوگے, پھر بعد میں مت روتے پھرنا, پھر پریشان ہوگے کہ کیا ہو گیا. ہمارے پاس واقعات آتے رہتے ہیں, خدا نہ کرے کسی کی پردہ دری نہیں ہے, اس لیے کہ چونکہ آپ نہیں جانتے. ایک خاتون میرے پاس آئیں, یہ بھی تقریباً 10-15 سال پہلے کی بات ہے, اور اس کے گواہ میرے پاس موجود ہیں آج بھی. ان کے گھر میں کوئی صاحب آیا کرتے تھے, اور عمر کے تقریباً یعنی 45-50 کے تھے, اور اس بچی کی عمر ہوگی 25 سال کی. تو انکل کہتے تعلقات پیدا ہو گئے. تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ صاحب انکل آئیں, نہ انکل سے پردہ ہے بھائی, یہ انکل سریا بن جاتا ہے, یہ انکل نہیں رہتا, ہسپتال ہے نا انکل سریا. تو اس لیے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے بڑھاپا انسان کے اندر سے خواہشات کو ختم نہیں کر دیتا. یاد رکھیے, اگر وہ کسی لائق نہ بھی ہو تب بھی گندی خواہشات اس کے دل میں رہتی ہیں. اور یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا, میں نے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے. 80 سال کا بڈھا بھی اگر ہوتا ہے اس کے دل میں بھی جذبات مرتے نہیں ہیں. اور بعض بوڑھے ایسے ہوں گے اگر 80 سال کا ان سے کہو چچا شادی کرا دوں, وہ تیار ہو جائے گا, ہاں کرا دے بیٹا, اس سے اچھی نیکی اور پوچھ. تو شریعت نے منع تو نہیں کیا, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت طاقت دی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. ہم نے تو آج زنا کے دروازے کھول رکھے ہیں, نکاح کے دروازے بند کر رکھے ہیں. کوئی برائی کی بات نہیں ہے, نکاح میں کوئی برائی نہیں ہے. ہمارے یہاں بڑی عجیب بات ہے, کوئی 60 سال کا بوڑھا بےچارا اگر کوئی 30-35 سال کی عورت سے شادی کر لے, اوہ جج صاحب دیکھو جی بڑھاپے میں شادی کر لی, اس کی زندگی برباد کر دی. یعنی ویسے برباد کرتے تو کوئی بات نہیں, اور اگر جائز طریقے سے نکاح کرتا ہے وہ اس کو بربادی سمجھتے ہیں. بھائی عقل دانش بایت گریز, ایسی عقل دانش پہ رونا چاہیے کہ ہم جائز راستوں کو روکتے ہیں ناجائز راستوں کو. تو مجھ سے خود اس خاتون نے یہ بات کہی, یہاں پر آئی اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس سے شادی کر لی ہے, شادی کر کے اس نے مجھے کہیں اور رکھا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک بلّا ہے اور اس سے مجھے بڑی محبت ہے, وہ بلّا میں اپنے ساتھ رکھتی ہوں. اس کو اس پہ اعتراض ہے کہ بلّا کیوں ساتھ رکھتی ہوں. تو بہرحال بات دوسری طرف جائے گی, لیکن یہ حقیقت ہے. اور اس بعد میں اس نے پھر کہا کہ جی مجھے وہ طلاق دے رہا ہے. تو بات یہ تو چند دن کی کہانیاں ہوتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں. لیکن یہ سب چیزیں ہوتی کیوں ہیں؟ ایک تو یہ کہ وقت پر بچیوں کا رشتہ ہم نہیں کرتے. بچیاں رشتوں کے لائق ہوتی ہیں, ان کے رشتے آتے بھی ہیں, کہتے ہیں یہ بچی ہے جی ابھی تو بی اے کر رہی ہے, ابھی اس نے ایم اے کرنا ہے, ابھی اس کے بعد اور بھی پڑھنا ہے, ابھی پڑھ رہی ہے بچی ہماری. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 30-35 سال کی دوشیدہ ہی رہتی ہے بےچاری شادی نہیں. ان بچیوں کا کیا قصور ہے؟ وہ خود تو اپنی شادیاں کرنے سے رہیں. اس لیے خدا کے لیے اگر مناسب رشتے آئیں ان کو ٹھکراؤ مت. بچیوں کے رشتے کرو وقت کے اوپر. یاد رکھیے وقت پر ہر ایک کا رشتہ آتا ہے. یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم اس رشتے کو ٹھکرا دیتے ہیں اس چکر میں کہ صاحب اسٹیٹس کی بات اور نہ جانے کیا کچھ سوچ کر. اس کی وجہ سے بعض اوقات بیچاری بچیوں کی عمریں ڈبل ٹبل ہو جاتی ہیں. وہ بھی ہماری طرح انسان ہے. پھر گناہ اگر شیطان ان کے دل میں نہ ڈالے جذبات تو پھر کیا, جذبات تو ان کے پاس بھی ہوتے ہیں. اگر گناہ مبتلا ہو جائیں تو ہم ان کو کوئی کاروکاری کر دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے, کوئی کچھ کر دیتا ہے. لیکن یاد رکھو کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد جب جوان ہو جائے اور استطاعت رشتہ مناسب ہو جائے تو فوراً رشتہ کر دو. اگر رشتہ نہیں کرو گے اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے تو اس کا گناہ وبال ماں باپ پر ہوگا. یاد رکھو صرف اولاد ہی کا قصور نہیں ہے. رشتہ مناسب آ جائے, اللہ نے ہمت طاقت دی ہے, فوراً کر دو. لیکن آج ہم کہتے ہیں جب تک 10-20 لاکھ روپے خرچ نہ کر لیں شادی پر شادی ہوتی نہیں. یاد رکھیے شادی ایسی چیز ہے کہ اگر ہم شریعت کے مطابق کرنا چاہیں تو اس پر کوئی خرچ نہیں ہوتا. شادی پر کوئی خرچ نہیں ہوتا, لیکن اگر اللہ تللے کرنا چاہیں تو پھر بہت خرچے ہیں. ورنہ اگر سادگی سے کرنا چاہیں, آج تو اگر بھائی بہنوں میں آپس میں رشتے ہو رہے ہیں بچیوں میں, یعنی بھائی اور بہن کے بچوں میں, وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ صاحب تم اپنے فنکشن کرو الگ, میں الگ کروں, میں 10 لاکھ خرچ کروں گی, میں 20 لاکھ خرچ کروں گا. یعنی وہاں بھی یہ نہیں کرتے کہ ایک ہی کر لیں. تو بہرحال بات کہیں سے کہیں نکلے گی. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمُنكَرًا, کرتا ہوں کہ اس بے حیائی کے کام کی طرف مت جائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے, اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنوں سے یا اللہ حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, قرآن مجید پڑھنے کی سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب تیرے بندے ہیں یا اللہ, ہم عاجز ہیں, ہم بڑے کمزور ہیں, ایمانی اعتبار سے بھی, جسمانی اعتبار سے بھی. آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے, اور یا اللہ ہماری جو بے سر و سامانی ہے اس کو سر و سامان سے بدل دیجئے, ہماری جو کمزوری ہے اس کو طاقت سے بدل دیجئے, اور اس طاقت کو یا اللہ دین متین پر کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.